أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلوات محمد وآل محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، چودہ سو تینتالیس ہجری کی یہ آخری شب جمعہ اور غالباً آخری شب ہے، اور امید قوی کے اعتبار سے کل شب اول محرم اور چاند رات ہوگی، لہذا آج اس شب جمعہ کے حوالے سے دو ایک باتیں اور تقریباً استقبال ماہ اذا کے حوالے سے دو ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کر دیا. آیت کا لہجہ ملاحظہ کریں. تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کر دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور 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 زیادتی کریں گے, زیادہ عطا کریں گے. ولئن کفرتم, اور اگر تم نے کفر اختیار کیا, انکار کیا, تو ان عذابی لشدید. تو یہ دھیان رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. یقیناً انسان اس کائنات میں اور خصوصاً اس دنیا میں بہت سی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو بے نیاز ہو, نہیں, ہر انسان کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہے. پروردگار عالم نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کا سر پرغرور کہیں نہ کہیں جھکے. ہر انسان کو کسی نہ کسی کا نیاز مند قرار دیا ہے. کتنا ہی بڑا عالم ہو, کتنا ہی بڑا ثروت مند ہو, کتنی بڑا عہدہ رکھنے والا ہو, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کا محتاج رہتا ہے. یہ اس کائنات اور اس دنیا کی جو ساخت ہے اس کا حصہ ہے یہ. اور ہر انسان اپنی ضرورتوں کو دوسروں سے پورا کرتا ہے, کیونکہ نیاز کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جہاں اپنی ضرورت کو کسی غیر سے مل کر کے پورا کیا جائے. ایک انسان ہے, بہت زیادہ دولت مند ہے, بے پناہ اس کے پاس دولت ہے, مگر ڈاکٹر نہیں ہے. اگر اسے کہیں کوئی مشکل پیدا ہوگی اس کے بدن میں, تو اسے کسی نہ کسی طبیب کی ضرورت پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ پیسہ بینک میں ہونے سے وہ مرض ختم ہو جائے گا, نہیں, یہ نہیں ہے, بلکہ طبیب کی ضرورت پڑے گی. نیاز ہے اسے, اور اپنی اس ضرورت کو پورا کرے گا کسی طبیب کے ذریعے سے, جو دولت میں اس سے ممکن ہے کہ بہت کم ہو, لیکن پھر بھی اسے ضرورت پڑے گی. یہ اس دنیا کا انداز ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ڈاکٹر ہے, کتنا ہی اچھا ڈاکٹر صحیح, لیکن اگر اسے گھر بنوانا ہے تو کسی انجینئر کی ضرورت پڑے گی. اسی طریقے سے آپ دنیا میں دیکھتے چلے جائیں تو انسان کو کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب انسان اپنی ضرورت کو کسی دوسرے سے کے ذریعے سے پورا کرتا ہے, تو اس جگہ پر انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو ضرورت کے پورا ہونے کے بعد ضرورت پورا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ضرورت کے پورا کرنے کے بعد ضرورت پورا کرنے والے کو یاد رکھتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جو ضرورت مند اگر ضرورت اس کی پوری کر دے کوئی اور اس کو بھول جائے, تو اسے احسان فراموش کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی ضرورت پورا کرنے والے کو یاد رکھے, تو اس کو باظرف کہا جاتا ہے. اس کی خاصیت ہے, اس کی صلاحیت ہے کہ اس نے اپنے محسن کو فراموش نہیں کیا, کیونکہ محسن نے بالآخر اس پر کوئی نہ کوئی احسان کیا تھا اور اس کی ضرورت کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کیا تھا. یہ ہے, اور یہ دنیا کا دستور ہے اور آپ دیکھتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے, توجہ کیجئے گا, جب اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے یا کوئی اس کی ضرورت پوری کرتا ہے, तो वो सब कुछ इसी इंसान को समझ लेता है। बस इस जगह पर मुझे थोड़ी सी बहस करना थी बस, कि वो सब कुछ इसी इंसान को समझ लेता है और ये समझता है कि अगर ये ना होते तो हमारी ज़रूरत पूरी ना होती, अगर ये ना होते तो ऐसा हो जाता, और अगर ये ना होते तो वैसा हो जाता, और अगर ये ना होते तो हम यूं हो जाते। ये सारे जुमले आपको रोज़मर्रा सुनने में आते होंगे। क्यों? इसलिए कि ये उस ज़रूरत पूरा करने वाले को ही मुस्तकिल समझने लगता है। तवज्जो करें, जिस तरीके से एक लाशऊर बच्चा के जो अभी समझदारी की उस हद तक नहीं है, उसकी नज़र में सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले उसके वालिदैन हैं, इनसे ज़्यादा वो कुछ सोचता ही नहीं है। वो अगर माँ बाप फ़कीर भी हैं तब भी उनसे भी वो एरोप्लेन चाहता है। क्यों? इसलिए कि वो ये समझता है कि बस यही पूरा करेंगे जो कुछ होगा, किसी और से तलब नहीं करता, अपने माँ बाप से मांगता है। कहीं कुछ देख करके आता है, अपने माँ बाप से तलब करता है, क्योंकि वो लाशोरी तौर पर ये महसूस कर रहा है कि हमारी ज़रूरत को ये पूरा करेंगे, बस यही है जो कुछ है। लेकिन जब इंसान आगे बढ़ता है तो इसमें इस फिक्र और इस ख्याल में तब्दीली पैदा होती है। लेकिन बाज़ लोग अपने शऊर की उसी मंजिल पर रह जाते हैं जो बचपने में थे। तवज्जो करें कि वो उसी इंसान को सब कुछ समझ रहे होते हैं कि जो उनके मद्दे मुकाबिल होता है, उसके पीछे कुछ देख ही नहीं पाते। वो ये महसूस ही नहीं कर पाते कि इसके पीछे भी कुछ हो सकता है, या इस इंसान के बिहाइंड ऑफ द सीन भी कोई चीज़ है कि जो मुमकिन है नहीं। बस जो समझते हैं बस यही है, अगर आप नहीं होते तो यूं हो जाता, अगर फला नहीं होता तो यूं हो जाता। लेकिन मेरे अजीजों, बस इसी जगह पर एक इंसान मुवाहिद और एक इंसान मुशरिक का फ़र्क वाज़ेह होता है। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसी जगह पर पहुंच करके इंसान मुवहिद और इंसान मुशरिक आपस में मुमताज होते हैं एक दूसरे से। जो इंसान के शिर्क की कैफियत में होता है, जिसके अंदर अभी शिर्क पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, वो सब कुछ इसी इंसान को समझता है जो उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है। तवज्जो करें, जो बिल वास्ता उसकी, जो बिला वास्ता जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, वो इसी को मुस्तकिल समझता है हर एतबार से। ये इंसान मुशरिक है, अलबत्ता शिर्क जली नहीं है जिससे नजीस हो जाए, नहीं, शिर्क खफी है। लेकिन जो इंसान वाकई माना में मुवहिद होता है, वो इस ज़रूरत पूरा करने वाले का एहसान मन तो रहता है लेकिन इसे मुस्तकिल नहीं समझता। तवज्जो कीजिएगा, ये बहुत बारीक फ़र्क है कि जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में इजरा करने में ज़रा मुश्किल पेश आती है। कि वो इस इंसान का ममनून तो रहता है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके एहसानमंद हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी भी इस इंसान को मुस्तकिल नहीं समझता। मुस्तकिल न समझने से इसके एहसान की कद्र न करना मंजूर नहीं है। तवज्जो करें, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने मोहसिन को भूल जाता है कि यह मुस्तकिल नहीं है। नहीं, बहस ये नहीं है, बहस ये है कि वो जो एहसान कर रहा है उसके एहसान के मुकाबले में आपका कुछ वजीफा है, उस वजीफे को अंजाम दें। आपकी कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अंजाम दें, यह दुरुस्त है। मगर इस इंसान को मुस्तकिल ना समझें, बल्कि कोई है जो इससे कुछ करवा रहा है। तवज्जो करें, कोई है जो इससे कुछ करवा रहा है। ये इस बात को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए कि कितना ही बड़ा इंसान सही, कितना ही पावरफुल इंसान सही, कुछ भी सही, लेकिन बिलाखिर मुस्तकिल नहीं है। बिलाखिर ये भी कहीं ना कहीं से अपनी जरूरत को पूरा करके हम तक पहुंचा रहा है। कोई है जो इसके जरिए से हमारी जरूरत को पूरा करवा रहा है। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। ठीक है, इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि कोई है कि जो इसके पुश्त पर है और इसके जरिए से हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। वो कौन है? वो वही हो सकता है जो खुद किसी का मोहताज ना हो। क्योंकि अगर फला मसला फर्ज कीजिए, हम इनके मोहताज हैं और ये किसी और के मोहताज हैं और वो किसी और के मोहताज, जहां तक ये सिलसिला एहतियात जाता रहेगा वहां तक इस्तकलाल नहीं पैदा होगा।
मसलन एक दौलतमंद किसी डॉक्टर का मोहताज है, डॉक्टर किसी इंजीनियर का मोहताज है, इंजीनियर किसी स्वीपर का मोहताज है, स्वीपर किसी ड्राइवर का मोहताज है, ड्राइवर किसी और का मोहताज है, तो जहां तक ये सिलसिला एहतियात चलता रहेगा वहां तक इस्तकलाल नहीं पैदा होगा। इस्तकलाल वही पैदा होगा जो खुद किसी का मोहताज ना हो। तवज्जो करें, जो खुद किसी का मोहताज ना हो, जिसे किसी की जरूरत ना हो बल्कि सबको उसकी जरूरत हो। तवज्जो करें, जिसे किसी की जरूरत ना हो बल्कि सबको उसकी जरूरत हो, वो बिल इस्तकलाल और मुस्तकिलन एक ऐसा सबब होगा जो तमाम असबाब से बालातर होगा, जो तमाम असबाब के माफोक होगा, और वहां पहुंच करके इंसान की जिम्मेदारी कुछ और बनती है। तवज्जो करें, जब किसी ऐसी शख्सियत तक पहुंच जाएं तो वहां आने के बाद जिम्मेदारी कुछ और बनती है। दुनिया में यह है कि तुम इनका शुक्रिया अदा करो, मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक, जो मखलूक का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता वो खालिक का शुक्रिया क्या अदा करेगा। लिहाजा खालिक के बहाने से मकसूद को मखलूक को नजरअंदाज करना दीन नहीं है, बल्कि मखलूक के शुक्रिया के जरिए से खालिक तक पहुंच जाना असली दीन का लाता है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तमाम चीजों में असल सबब जाते बारी ताला है, जिसके अलावा कोई कायनात में मुस्तकिल नहीं है, कोई भी मुस्तकिल नहीं है कायनात में सिवाय उस वहदहु ला शरीक के। वो है जो इल्लतुल इलल, तमाम इल्लतों की इल्लत है। वो है जो मुसब्बिबुल असबाब है, तमाम असबाब का फराहम करने वाला वो है। जब उस तक इंसान के जहन की रसाई हो जाए तो सारी तवज्जो उधर मबजूल कर देनी चाहिए, और आप ये महसूस करें कि ये एक लुकमा जो हमारे दहन तक जा रहा है इसके पीछे भी कोई है जो पहुंचा रहा है, वो परवरदिगार की जात है। ये एक घूंट पानी जो हम पी रहे हैं इसके पीछे भी कोई है जो हमें पिला रहा है, वो परवरदिगार की जात है। ये जो हम गुफ्तगु कर रहे हैं कोई है जो हमें गुफ्तगु का मौका दिए हुए है, वो जाते बारी ताला है। ये जो हम बैठ करके सुन रहे हैं ये कोई है जो हमको सुनने की ताकत दिए हुए है, वो जाते बारी ताला है। और जितना इंसान इस तरफ मुतवज्जे होता जाता है इसी को दीन की जबान में शुक्र कहा जाता है। एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसी को दीन की जबान में शुक्र कहा जाता है कि सारी नेमतें जो वो दे रहा है इंसान को, जरा हम गिनने पर आए, अगर मौजू नहीं है सिर्फ या शब जुमा के एतबार से अर्ज कर रहा हूं, अगर हम गिनने पर आए तो नामोहाल है कि उसकी नेमतों को शुमार करें। यानी आप तवज्जो करें, हम हजार बार सुना है इन चीजों को लेकिन मैं मौजू के एतबार से अर्ज कर रहा हूं कि एक लफ्ज शुक्र लिल्लाह हम नहीं कह सकते अगर वो ना चाहे। इससे ज्यादा मोहताजगी, इससे ज्यादा एहतियाज कि हम उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते अगर वो ना चाहे। क्योंकि लफ्ज शुक्रन लिल्लाह अगर उसके चाहने से उसकी मर्जी से हमने कह दिया उस तो भी हम उसी की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अजीब है कि उससे हट करके तो उसका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकते। शुक्र कैसे करेंगे? जबान से करेंगे, जबान भी उसी की दी हुई है। तुम हमारा शुक्र भी अगर करना चाहो तो नहीं कर सकते हमारी नेमतों को छोड़ करके। तो सोचे आप, ऐसा परवरदिगार, और उसके बाद वो कहता अगर शुक्र करोगे तो हम और ज्यादा करेंगे। अजीब है, अगर शुक्र, जबकि शुक्र भी तुम अगर शुक्र भी करोगे तो हमारी नेमत के जरिए से करोगे, तुम्हारे पास क्या है? तुम तो सिफर हो, तुम तो फकरे महज हो, तुम्हारे पास है क्या इस दुनिया में? जो हमने तुम्हें दिया है वो सब हम, जो तुम्हारे पास है वो सब हमारा दिया हुआ है। अगर शुक्र भी करोगे तो वो भी हमारी नेमतों से इस्तेफादा करोगे, तब एक शुक्र अदा करोगे। बस यहां तक बात आई, मैं दो तीन जुमले जल्दी जल्दी आपके सामने अर्ज करूं कि इंसान को जितनी नेमतें मिली हैं کیا اس کا یہ فرض نہیں بنتا کہ کم از کم ایک ہی مرتبہ صحیح ہر نعمت کا شکریہ ادا کرے؟ آپ دیکھیے کسی نے مختصر سا کام آپ کا کر دیا, فوراً کہتے شکریہ, تھینک یو, ممنون, جو بھی لفظ جہاں استعمال, تشکر. ایک معمولی سا کوئی کام انجام دے اور وہ بھی وہ جو خود مستقل نہیں ہے بلکہ کسی سے لے کر کے دے رہا ہے. نہیں سمجھے لے کر کے دے رہا کے معنی کیا ہے؟ مثلاً ایک بوڑھا انسان روڈ پہ کھڑا ہوا تھا, کوئی نابینا انسان روڈ پہ کھڑا ہوا تھا, ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روڈ سے ادھر سے ادھر کرا دیا, اس نے ہم سے کہا شکریہ. شکریہ ہمارا کیسا, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہاتھ پکڑا ہے پکڑنے کی طاقت کسی اور کی ہے. ہم جو اسے یہاں سے وہاں لے کر کے گئے ہیں, یہاں سے وہاں لے جانے کی صلاحیت کسی اور نے دی ہے. ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے راستے کو طے کر رہے ہیں, یہ بھی ہماری اپنی طاقت نہیں ہے, کسی اور نے ہمیں عطا کی ہے. تو ہم ساری چیزوں کو کسی اور سے رکھتے ہوئے بھی, وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے اس نے جو ہم کو روڈ کراس کرائی ہے, اس کا اپنا کچھ نہیں ہے, تو سانس بھی لے رہا ہے خدا کے حکم سے, اس کے بعد بھی کہتا ہے شکریہ. چونکہ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ کم از کم منعم کا شکر ادا کرے, اس کے بعد بھی کہتا ہے شکریہ. اب خود سوچو جو بغیر کچھ لیے ہوئے اور مستقل ہو کر کے سب دے رہا ہے, کیا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ ہم کم از کم اس کا ایک مرتبہ تو شکریہ ادا کریں؟ جتنی نعمتیں اس نے دی ہیں کم از کم استعمال کرنے سے پہلے ایک مرتبہ تو شکریہ ادا کریں. مثلاً زبان اس کی نعمت ہے, کم از کم ایک بار شکریہ ادا کرو. آنکھیں اس کی نعمت ہے, کم از کم ایک بار شکریہ ادا کریں. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی مرتبہ استعمال کر رہے ہیں شکریہ ادا کریں, جتنی مرتبہ استعمال کر رہے ہیں شکریہ ادا کریں. لیکن نہ صحیح, کم از کم ایک مرتبہ تو انسان شکریہ ادا کرے. اور اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم. اب اس میں کچھ ایسی ظرافتیں ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں. لازیدن نعمتکم نہیں, کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو زیادہ کریں گے. نہیں, ہم تمہیں زیادہ کریں گے نعمتوں کے اعتبار سے. یہ عجیب کیفیت ہے, پروردگار عالم کیا کہنا چاہتا خود جانے. لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم تم کو زیادہ کر دیں گے. بعض اوقات انسان کے پاس نعمتیں بہت ہوتی ہیں لیکن انسان بہت تنگ رہتا ہے. کچھ لوگوں کے اطراف میں تنگی بہت ہوتی ہے لیکن انسان بہت وسیع ہوتا ہے. کبھی آپ اس چیز کو ملاحظہ کریں اپنے سماج میں, اتنا خدا نے دیا ہوا ہے کہ خود بھی نہیں پتا کتنا دیا ہے پروردگار نے, اس کے بعد بھی اتنا تنگ ہے کہ ایک مختصر سی چیز کے لیے لڑنے پر تیار ہے. دیکھیں آپ, اور ایک مرتبہ کوئی آپ بعض افراد ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے مال دنیا میں, ایک وقت کا کھانا ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے کہا جاتا ہے, دن بھر کمایا رات میں کھا لیا, اس کے بعد بھی کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو مثلا فقیر آ گیا اپنے سامنے کا اٹھا کے دے دیا. اپنے سامنے کھانا اٹھا کر کے دیکھیے کیا ہے. یہ انسان خود بہت وسیع ہے, نعمتیں ظاہراً کم ہیں اس کے پاس لیکن خود بہت وسیع ہے. کچھ وہ ہیں جو نعمتیں بہت زیادہ ہیں, خود بہت تنگ ہے. عجیب پروردگار, لازیدنکم, ہم تمہیں زیادہ کر دیں گے. اور کتنا کریم ہے وہ پروردگار, یہ نہیں کہتا کہ اگر تم نے کفر کیا تو ہم تمہیں تنگ کر دیں گے. نہیں, سری نہیں کہہ رہا. توجہ کریں کیا انداز ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, اگر تم نے کفر کیا تو یہ جان لو کہ ہمارا عذاب سخت ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم تمہیں ایسا کر دیں گے, تمہیں عذاب دیں گے یا تمہیں پریشان یا تمہیں تنگ کر دیں گے یا تمہاری نعمتوں کو چھین لیں گے, کچھ نہیں کہہ رہا. ہمارا عذاب سخت ہے, بس یہ دھیان رکھنا. اتنا کریم پروردگار. اب جب شکر کا مسئلہ آتا ہے, میں دو تین جملے جلدی جلدی, جب شکر کا مسئلہ آتا ہے تو شکر کی کم از کم تین قسمیں ممکن ہیں. اس کو آپ سن لیں, میں اپنی بات کو آخری مرحلے پر. شکر کی کم از کم تین قسمیں متصور ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں. ایک شکر زبانی، اسے شکر لسانی کہا جاتا ہے، مثلا شکرن للہ۔ اسی لیے نماز کے بعد جو سجدہ شکر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے معصومین کے درمیان، کہ نماز پڑھ کے اٹھ کے چلے جاؤ جلدی سے، بلکہ سجدے میں سر رکھو، کم از کم تین مرتبہ کہو شکرن للہ، کم از کم تین مرتبہ کہو شکرن للہ۔ یہ معصوم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اتنی اہمیت ہے اس سجدہ شکر کی کہ جو ہر نماز کے بعد انسان سجدے میں سر رکھے تین مرتبہ شکرن للہ، یعنی یہ جو تو نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے یہ بھی تیرا شکر ہے۔ کتنے تو دنیا میں ایسے ہیں جن کو تو اس کا بھی موقع نہیں دیتا، یا ہماری زبان میں جنہیں منہ نہیں لگاتا، جنہیں منہ نہیں لگاتا کہ جو نماز کے بہانے سے بھی تیرے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے۔ بہت سخت ہے مرحلہ یہ، کم از کم اتنی بڑی نعمت اس نے دی ہے، اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دے دیا، کم از کم تین مرتبہ کہو تو شکرن للہ۔ یہ شکر زبانی ہے کہ انسان زبان سے شکر ادا کرے، کہیں گزر رہے تھے اچانک کوئی نعمت مل گئی شکرن للہ، کہیں پر کوئی مشکل آنے والی پتا چلا مشکل رد ہو گئی شکرن للہ۔ کتنی چیزیں دن بھر میں اس طرح کی ہوتی ہیں ہمارے سامنے، ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کم از کم زبان پر اس بہانے سے صحیح، لیکن رہے تو پروردگار کا نام شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، کسی بہانے سے صحیح۔ یہ ایک، یہ زبان کا شکر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے شکر قلبی، توجہ کیجیے، شکر قلبی یہ کیا ہے؟ یہ زبان سے آگے بڑھ کر کے دل کی کیفیت ہے۔ یعنی کیا مطلب، ہم دل میں کہیں شکرن للہ تو بات تو وہی نہیں، جب شکر قلبی کی گفتگو کریں گے تو وہاں دوسری چیز پیدا ہوگی۔ بہت بحث طولانی ہے لیکن میں وقت کے اندر ہی تمام کرنے کی کروں گا انشاءاللہ۔ شکر قلبی یعنی کیا، توجہ کیجئے، جو میں جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ جتنی نعمتیں اس دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں یہ ساری نعمتیں کسی اور کی طرف سے نہیں، اللہ کی جانب سے ہیں۔ انسان اس چیز پر باور کرتا ہو، اس چیز پر یقین رکھتا ہو کہ یہ ساری نعمتیں من جانب اللہ ہیں، یہ شکر قلبی ہے۔ یعنی اس کا دل کسی غیر اللہ کی طرف متوجہ بھی نہ ہونے پائے۔ زبان سے تم مثلاً ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر رہے ہو، زبان سے تم مثلاً اپنے محسن کا شکریہ ادا کر رہے ہو، زبان سے تم مثلاً اپنے والدین کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ قرآن مجید نے کہا شکر لی بولے والدین کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، لیکن فرق دونوں میں یہی ہے کہ جب والدین کا شکریہ ادا کر رہے ہو تو زبان سے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہو، دل میں یہی رہے کہ وہ ہے جس نے ان کے دل میں محبت ڈالی ہے۔ توجہ کریں، کوئی بھی ہو کائنات میں لیکن تمہارا دل صرف ہماری طرف متوجہ رہے۔ آپ دیکھیں تعقیبات نماز میں یہ جملہ موجود ہے، ما بنا من نعمت فمنک، نماز مغرب، ما بنا من نعمت فمنک، پروردگار کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو تیری طرف سے نہ ہو، کوئی بھی نعمت۔ ایک لفظ شکرن للہ کہنا بھی من جانب اللہ ہے، ایک مجلس میں آ کر کے بیٹھنا بھی من جانب اللہ ہے، ایک مجلس پڑھنا بھی من جانب اللہ ہے، ایک نوحہ پڑھنا، سینہ زنی، مرثیہ، ماتم، زیارت، کچھ بھی صحیح، آپ یقین کریں ایک گلاس اٹھا کر کے ڈسٹبین میں ڈالنا بھی من جانب اللہ ہے۔ اگر پروردگار یہ توفیق نہ دے تو کوئی اتنا بھی نہیں کر پاتا بیچارہ، اتنا بھی نہیں کر پاتا کوئی۔ امام حسین کی مجلس میں اتنا سا کام بھی اگر کرنے کو مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کم از کم اس قابل تو سمجھا کہ ہم صفائی کر سکیں حسین ابن علی کی زداری میں۔ بالآخر تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کو من جانب اللہ سمجھنا یہ شکر قلبی ہے۔ کسی بھی وقت دل کسی غیر اللہ کی طرف مائل نہ ہونے پائے، کسی بھی غیر اللہ کی طرف دل متوجہ نہ ہونے پائے، سوال ہی نہیں۔ ہاں سب کا شکریہ ادا کریں گے جو ہمارا محسن ہے، کسی کی ذات کو اگنور نہیں کریں گے، لیکن دل متوجہ رہے گا من جانے اللہ کی طرف کہ اصل وہ ہے جہاں سے ساری نعمتیں آ رہی ہیں۔ اب اس پر بہت گفتگو ہے لیکن بہرحال زیادہ وقت میں گنجائش نہیں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ شکر قلبی ہے، اور اس کے بعد جو اہم منزل آتی ہے وہ ہے شکر عملی۔ توجہ کریں، یہ کیا چیز ہے شکر عملی؟ کہ انسان عملاً شکر ادا کرے. کیا کرے مثلاً؟ بھئی جس نے کہا شکراً للہ وہ بھی تو عمل ہے. جس نے تمام چیزوں کو اللہ کی طرف سے سمجھا وہ بھی تو عمل ہے, عمل قلبی صحیح. لیکن نہیں, بحث کیا ہے, مراد کیا ہے شکر عملی سے؟ بس توجہ کیجئے گا, شکر عملی یعنی پروردگار کی جو نعمت ہے اس نعمت کو وہیں مصرف کرو جہاں وہ چاہتا ہے. نہیں معلوم بات پہنچی کہ نہیں پہنچی, میں بیان کر سکا کہ نہیں, یہ شکر عملی ہے. پروردگار کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو وہیں صرف کرو جہاں وہ چاہتا ہے, یہ شکر عملی ہے. یعنی آپ دیکھیں, ایک باپ نے بیٹے کو پین لے کر کے دیا, اس نے باپ کو تھینکس کہا, پین کو توڑ دیا, تو باپ کیا کرے گا؟ تنبیہ کرے گا. کیوں تنبیہ کر رہے ہیں آپ؟ تھینکس تو اس نے کہہ دیا, شکریہ تو کہہ دیا. کہ شکریہ تو کہا لیکن پین توڑ دیا اس نے, تو کیا ہوا؟ کہ اصلی شکریہ یہ تھا کہ پین کو وہاں صرف کرتا جس کے لیے ہم لائے تھے. ایک صلوات پڑھیں نا, محمد اور آل محمد. کہ اس تھینکس کا فائدہ تب ہوتا, اس شکریہ کا فائدہ تب ہوتا کہ ہم جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو پین لا کر کے دیا تھا یہ وہاں صرف کرتا. اس نے اسے پھینک دیا اٹھا کر کے, تو شکریہ, شکریہ کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس نے اس نعمت کو ضائع کر دیا جو ہم نے لے کر دی تھی اس کو. میرے عزیزوں, کبھی ہم کو ایسے جملے کہنے سے پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا چاہیے کھڑے ہو کر کے, کہ ہم ایک بچے کے لیے اتنا زیادہ سنجیدہ, اتنا زیادہ سینسٹیو اور اتنا زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں. کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ اس نے جتنی نعمتیں دی تھیں ہم نے اسی کی راہ میں مصرف کیا یا نہیں کیا؟ توجہ کریں, جتنی بھی نعمتیں اس کی ہیں, اور توجہ کریں, اسی یہی سارا محاسبہ ہے, یہی سارا مراقبہ ہے. جو بھی آپ جائیں, علم عرفان میں جائیں, علم اخلاق میں جائیں, جہاں بھی جائیں, اصل یہی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس نے زبان جیسی نعمت دی تھی کہاں؟ کہا اس کے تین شکریہ ہیں. کہا کون کون سے؟ مطلب تین مرحلے ہیں. تین شکریہ سے مراد تین مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کہو شکرن للہ, یہ زبان تیری نعمت ہے, اگر تو چاہتا تو مجھے گونگا پیدا کر دیتا. کتنے ہیں دنیا میں گونگے, تو مجھے ہی پیدا کر سکتا تھا. لیکن تو نے نطق دے دیا, اس نطق کے لیے پروردگار تیرا شکریہ, یہ شکر زبانی ہے. اور ادھر سے اس نطق کو, اس زبان کو کسی اور کی طرف سے نہیں, اللہ کی جانب سے سمجھو. نہ ماں کے بس میں تھا کہ دے دیتی, نہ باپ کے بس میں تھا کہ دے دیتا, نہ کسی ڈاکٹر کے بس میں تھا کہ دے دیتا, یہ من جانب اللہ ہے. ہر نعمت, یہ تو میں بالکل عام بات کر رہا ہوں تاکہ بچے اسے محسوس کر لیں, ہر نعمت جو بھی ہے, سنگین سے سنگین نعمت ہے. صحیح, آپ مثال دیجئے, میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ مثلا میں کیا واضح کروں گا, علماء نے بیان کیا ہے, میں اسے بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ کوئی بھی نعمت صحیح وہ من جانب اللہ ہے, یہ شکر قلبی ہے. کسی نعمت کی طرف بھی, کہیں کہ ہم نے اپلائی کیا تھا ویزا, ویزا لگ گیا, یہ کیا ہے؟ یہ اس امبیسی کا کمال نہیں ہے, اس خدا کا شکر ادا کرو. مثلا کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا, جاب ہو گئی, یہ کس کا کمال ہے؟ لوگوں کا کمال نہیں ہے جو وسیلہ بنے تھے, نہیں, کوئی تھا جس نے وسیلہ بنایا. توجہ کریں, اس کا شکریہ, یعنی نعمت کو اس کی طرف سے سمجھیں, یہ شکر قلبی. تیسرا مرحلہ شکریہ کا اور آخری مرحلہ شکریہ کا یہ ہے کہ جو نعمت اس نے دی ہے اس کی راہ میں صرف کریں. یہ زبان اس کی نعمت ہے کہ بالکل ہے. کہ تین مرحلے, پہلا مرحلہ شکرن للہ کہو, دوسرا مرحلہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو, اور تیسرا مرحلہ وہاں صرف کرو جہاں وہ چاہتا ہے. یہی محاسبہ ہے, یہی مراقبہ ہے, یہی مشارتہ ہے, ساری چیزیں یہی ہیں کہ وہاں صرف کرو اسے جہاں وہ چاہتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جہاں وہ چاہتا ہے وہاں بولو, اور جہاں نہیں چاہتا ہے وہاں چپ رہو. جہاں وہ بولنے کو چاہتا ہے وہاں چپ رہنا کفر ہے. کفر یعنی شکر کے مقابلے میں. جہاں وہ ہم سے بولنے کو چاہتا ہے وہاں چپ رہنا کفر ہے, اور جہاں چپ رہنے کو چاہتا ہے وہاں بولنا کفر ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات محمد اور آل محمد. جہاں وہ چاہتا ہے کہ ہم بولیں وہاں چپ رہے تو کفر ہے. کفر نعمت ہے, اس نے دی تھی زبان بولنے کے لیے. کیوں چپ رہے؟ کسی مظلوم کا حق ضائع ہو رہا تھا, تمہارے بولنے سے بچ جاتا, کیوں نہیں بولے؟ اور جہاں اس نے چپ رہنے کے لیے چاہا تھا وہاں بولے کیوں؟ یہ کفر نعمت ہے, اس نے دی ہے نعمت, یہ اس کی مرضی سے مصرف کرو. اب سمجھ میں آیا کہ کوئی ائمہ تحریر میں کوئی چپ کیوں رہتا ہے, کوئی بولتا کیوں ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. چونکہ یہ ساری نعمتوں کو اس کی طرف سے سمجھتے ہیں اور وہیں مصرف کرتے ہیں جہاں وہ چاہتا ہو. بس میں اپنی گفتگو کے آخری مرحلے پر آ گیا. شکر نعمت کے مقابلے میں شکر, توجہ کیجئے. اور اب یہاں پر تو واقعی یہ تو بڑا اچھا موضوع ہے اور عشر خمسے کا موضوع ہے یہ, لیکن بہرحال اسی جگہ پر گفتگو کو روک رہا ہوں چونکہ اس شب کی مناسبت سے, کہ سب سے بڑی نعمت آپ کی نظر میں کیا ہے پروردگار کی ہمارے پاس؟ سب سے بڑی نعمت, خود اگر اسی لفظ پر رکوں تو یہاں سے تقریباً کئی گھنٹے کی گفتگو چاہیے تاکہ بچے محسوس کر پائیں کہ ہوا کیا, لیکن بہرحال کسی طریقے سے پہنچانا چاہتا ہوں. سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کیا چیز ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ طے کریں کہ نعمت کا دائرہ کہاں تک سوچنا چاہتے ہیں. آیا صرف دنیا تک نعمتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جواب کچھ اور ہوگا, یا دنیا کے آگے بڑھ کر کے نعمتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جواب کچھ اور ہوگا, قبر کے باہر کی نعمتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ اور کہیں گے, قبر کے اندر کی نعمتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ اور کہیں گے. قبر کے باہر دولت ہے, طاقت ہے, قوت ہے, عورت ہے, یہ ہے, وہ ہے, شادی بیاہ, ساری چیزیں سب اس میں شامل ہو جائیں گی, سب ہے, لیکن قبر کے اندر وہ ایک بھی کام نہیں آتا, کوئی کام نہیں آتا. جتنے القاب تم کو دنیا نے دیے تھے سب باہر دھرے رہ گئے. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا, میں نے بھی نہیں سنا, کہ جب شانہ ہلاتے ہیں کسی کا کب میں رکھ کر کے تو کبھی کسی نے کہا ہو اے انجینئر صاحب فلاں, اے ڈاکٹر صاحب فلاں, اے انسپکٹر صاحب فلاں, اے آیت اللہ العظمیٰ فلاں, کچھ نہیں. بس وہی نام لیتے ہیں جو ماں باپ نے اس وقت رکھا تھا جب آپ کچھ نہیں جانتے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. قرآن مجید نے کہا نا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ماؤں کے شکم سے پروردگار عالم نے اس طریقے سے تمہیں خارج کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس وقت ماں باپ نے ایک نام انتخاب کیا, قبر میں وہی پوچھا گیا. یہ تو کم از کم اس بات کی علامت تو بن گئی نا کہ جتنی چیزیں اس کے بعد ملی تھی سب رہ گئیں, کوئی لقب ساتھ نہیں جا رہا, یہاں پوچھا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, تو اگر قبر کے اندر کی نعمتوں کو دیکھنا ہے تو کچھ اور ہوگا, قیامت تک کی نعمتوں کو دیکھنا ہے تو جواب کچھ اور ہوگا. پر میں وقت نہیں لینا چاہتا زیادہ, کون سی نعمتوں کو دیکھیں گے, چونکہ کافی چیزیں دیکھ کر کے آئے تھے, لیکن بس کون سی نعمتوں کو دیکھیں گے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے میرے عزیزوں؟ میں بغیر وقت ضائع کیے آپ کا بیان کروں کہ آپ میرے کہنے سے مان لیں, کبھی اگر ہوگا تو بحث کریں گے آپ کے سامنے. سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس آج جو ہے وہ محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس جو آج موجود ہے وہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے, بغیر کسی شک و شبہ کے, لا ریب ولا شک فی, کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے اس نظریے میں. معصوم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے
کہ تمہاری کوئی ایک دعا قبول ہوگی ابھی تو کیا مانگو گے؟ کسی نے کہا عافیت مانگیں، کسی نے کہا نجات، میں کسی نے کچھ، معصوم سنتے رہے، مولا آپ بتائیے کہ کیا مانگیں؟ کہا اگر تم کو پتہ چل جائے کہ کوئی ایک دعا قبول ہونے والی ہے تو ہماری محبت مانگنا. یہ نعوذ باللہ خاکم بدہان کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، نہیں بلکہ یہ بیان کرنا ہے کہ تم جتنی چیزوں کو مانگ رہے ہو وہ سب سمٹ کے اس کے سائے میں آئیں گی. توجہ کریں، حتیٰ معرفت اللہ بھی اسی محبت کے ضمن میں آئے گی. لولانا ما عرف اللہ، لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہ جاتا، تم کہاں سے پہچانو گے خدا کو اگر ہم نہیں بیان کریں گے؟ تو اصل جو ہے وہ محبت ہے. واضح، سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ محبت محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. خوب، اس سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہو کتاب بیان کی ولایت اور محبت ایک معنی میں استعمال کر رہا ہوں، اور کوئی اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے. ساری چیزیں اسی کے ضمن میں آتی ہیں، محبت محمد اور آل محمد کے ضمن میں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل بالکل آسان ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرن، میں کوئی اجرت نہیں چاہتا تم سے. جو میں نے کیا ہے اس کو کیا کیا ہے؟ توحید پہنچائی، اجرت کا صرف محبت. رسالت پہنچائی، اجرت کا صرف محبت. پورا دین پہنچایا، اجرت کا صرف محبت. تمہیں کمال تک پہنچایا، اجرت کا صرف محبت. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی یہی ہے جو حافظ کل شریعت ہے، حافظ کل معارف ہے، ایک محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. واضح، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. خوب، اگر یہاں تک بات آ گئی تو اس نعمت کے مقابلے میں تین شکر کے مرحلے ہونے چاہیے، تین مرحلے شکر کے. کیونکہ محبت نعمت ہے، وہ نعمت کے مقابلے میں شکر ہے. پروردگار نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، ہم تو لے کر کے پیدا نہیں ہوئے تھے اس محبت کو، محبت اس کی طرف سے ہے. اپنی مرضی سے تو پیدا ہوئے نہیں تھے کہ ہم یہاں پیدا ہو جائیں اپنی مرضی سے، اس کی رضا تھی. اب وہ ایک بڑے مسائل ہیں اس جگہ پر، کہ بالآخر آج ہم جو محبت اہل بیت اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں یہ من جانب اللہ ہے. اس نعمت کے مقابلے میں شکر کے کم از کم تین مرحلے. پہلا مرحلہ شکر لسانی، شکر زبانی، کہ انسان جب بھی محبت اہل بیت کو محسوس کرے تو کہے شکرن للہ. توجہ کریں، شکرن للہ، جب بھی محبت اہل بیت محسوس ہو تو شکرن للہ. کیا یہ حق نہیں بنتا محبت اہل بیت کا کہ ہم دن میں چند مرتبہ اس محبت کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں؟ عجیب، اس محبت کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ان جیسی ہستیوں کو ہمارے لیے بھیجا اور ہمیں ان کا چاہنے والا قرار فرمایا. ایک دوسری چیز اس محبت کے مقابلے میں شکر قلبی، یعنی یہ محبت جو آج ہمارے دل کے اندر محسوس ہو رہی ہے یہ من جانب اللہ ہے. آپ کروڑوں خرچ کریں، ضروری نہیں کسی کو محب بنا سکے آل محمد کا، سوال ہی نہیں. یہ خیرات نہیں ہے جو ہر جگہ تقسیم ہو جائے، اس کے لیے کئی مرحلوں میں پہلے محنت ہوتی ہے. اس سے زیادہ واضح کیسے کروں؟ کئی مرحلوں میں کچھ محنت کی جاتی ہے، کچھ امانت داری کی جاتی ہے تاکہ یہ محبت تقسیم یہاں تک پہنچے. یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہے یہ محبت جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی. یہ شکر قلبی ہے. شکر عملی کیا ہے؟ اس محبت کو ویسے ہی استعمال کرو جیسے وہ چاہتا ہے. توجہ کریں، تقاضائے محبت اہل بیت کو اسی طریقے سے پورا کرو جیسے وہ چاہتا ہے، یہ شکر عملی ہے. اگر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی مثلا دین برباد ہو رہا ہے بولا جائے تو چپ رہنا توہین محبت، اور اگر کہیں پر لازم آ رہا ہے کہ خاموش رہا جائے تو بولنا توہین محبت ہے. آپ دیکھ لیں ائمہ طاہرین کے جو لوگ موجود تھے، اسی طریقے سے ہے یہ محبت. سب سے بڑی نعمت جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ محبت اہل بیت. اور بس میں بالکل آخری مرحلہ آئل پر، کہ ان محبت اہل بیت میں بھی توجہ کیجئے، بس آخری مرحلہ محبت اہل بیت. اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ رسول اللہ سے لے کر کے امام زمان سلام اللہ علیہ تک. اہل بیت میں 14 کے 14 شامل ہیں، پیغمبر بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ پیغمبر نے خود کہا کہ اہل بیت سے مراد میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور الاخر ان کے بعد کے لوگ اہل بیت میں کو محبت اہل بیت ان 14 کے جو 14 کے 14 سب ایک جیسے ہیں، میں کتنی مرتبہ ان چیزوں کا آپ کے سامنے بیان کر چکا، ان 14 میں سے سب سے زیادہ محبت کا ظہور کہاں سے ہوا ہے؟ توجہ کیجئے گا، سب سے زیادہ محبت کا بروز کہاں سے ہوا ہے ان 14 میں سب سے زیادہ؟ دیکھ رہے ہیں آپ، سوچ رہے ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے ہوا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ سب سے زیادہ جو محبت کا ظہور ہو رہا ہے وہ سرکار سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ انسان بہت سی چیزوں کے ذریعے سے محبت کرتا ہے، البتہ محبت اصلی نہیں ہوتی لیکن بالآخر راستہ اور وسیلہ ہوتی ہے۔ ہم فلاں انسان کو بہت چاہتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ بہت ہمدرد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو محبت ہے ہمدردی سے اور اس کے اندر ہمدردی پائی جاتی ہے، لہٰذا آپ کو اس سے محبت ہے۔ اس سے نہیں ہے محبت، اصل میں ہمدردی سے محبت ہے۔ ہم اس انسان سے بڑی نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ کہ بڑا کنجوس انسان ہے۔ خوب، یعنی آپ کو اس سے نفرت نہیں ہے بلکہ کنجوسی سے نفرت ہے، بخل سے۔ حقیقت یہی ہے، محبت اور بغض کا فلسفہ یہی ہے، اور کوئی تو طریقہ اس کا نہیں ہوتا، اگر ہو تو آپ بیان کیجئے گا۔ محبت اور اس کا، جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں انسان کے جذبات سے محبت کو جوڑنے کے لیے، وہ سب تقریباً جڑ گئی امام حسین سلام اللہ علیہ میں۔ اور آج آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں اگر کسی کے سینے میں انسانیت کا دل ہے تو وہ حسین سے قریب ہو رہا ہے، اگر اس کے سینے میں انسانیت کا دل ہے۔ اگر کچھ باتیں ہوں گی تو بعد میں عرض کروں گا، تو امام حسین سے قریب ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے۔ حسین، تم پیاسے رہو گے، کیوں؟ وجہ کیا ہوگی؟ مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہوگی، لیکن کچھ لوگ پیاسوں سے محبت کریں گے، اس بہانے سے تم تک آئیں گے، تم مظلوم واقع ہوگے۔ کیوں؟ کچھ لوگ مظلومیت سے محبت کریں گے، اس بہانے سے تم تک آئیں گے۔ اور ایک ایک کر کے آپ گنتے چلے جائیے، یہ کیوں ہے اس طریقے سے؟ بلا وجہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، ہر امام نے امام حسین کے گریے کے لیے کچھ نہ کچھ کہا ہے، کیوں؟ آخر امام تو امام سب برابر ہیں، امام حسین شہید ہوئے تو مولا علی بھی تو شہید ہوئے، لیکن امام حسین سلام اللہ علیہ کے لیے کیوں اتنا؟ چونکہ یہاں سے محبت کا بروز زیادہ ہے، یہاں سے محبت کا ظہور زیادہ ہے۔ لہذا جب حسین تک آؤ گے تو پھر حسین کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ اور اب میں اگر پلٹ کے کہوں تو سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس محبت ہے، اور اس محبت کے سائے میں جو سب سے بڑی نعمت ہے یہ عزاداری ہے، یہ عزاداری ہے۔ اس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، آج اس سال کی یہ آخری شب جمعہ ہے، اور بہتر ہے کہ انسان اس رات کی قدر جانے، اور جو اپنے قلب میں، دل میں جو قدورت، جو کثافت، یہ دوسری چیزیں ہیں، اسے نکالے، تاکہ جتنا زیادہ پاک ہو کر کے محرم میں وارد ہوں گے اتنا حسین ابن علی سے استفادہ کر سکیں گے۔ کیونکہ یہ افراد وہ ہیں جو رزق سے بہت دور ہیں، رزق ان کے قریب نہیں جاتا، تو جتنا ہم اپنے رزق کو ہٹا لیں گے اپنے دل سے، بھائی سے نفرت ہے ختم کرو، کسی دوست سے نفرت ہے دل میں ختم کرو، کیا فائدہ ان چیزوں کا، کیا ہوگا اس سے، اس کو دل میں رکھ کر کے سوائے اپنے نقصان کے؟ کچھ بھی ہے، کہا پروردگار آج اس سال کی آخری شب جمعہ ہے، جس نے ہم پر ظلم کیا ہے ہم نے سب کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اور اب اس طریقے سے کوئی حسین ابن علی تک جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی حالت کیا ہوگی؟ کتنا حسین اسے گلے سے لگائیں گے؟ بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی نعمت اس وقت جو ہمارے سامنے موجود ہے محبت اہل بیت کے ضمن میں، عزاداری ہے۔ پہلی چیز شکریہ ادا کرو زبانی اس عزاداری کا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی ہے, دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس پر وقت ہو تو انسان گفتگو کرے, دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, یہ اچھوتی نعمت ہے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے. یہ خدا میں نہیں کر رہا, خدا کر رہا ہے, ہم نے تمہیں عطا کی ہے, اس کا شکریہ ادا کرو. کم از کم کیا کہو, ایک مرتبہ تو کہو شکرن للہ. جب کسی فرش عزا پر قدم رکھو تو کہو شکرن للہ. کیا شکر کا موقع نہیں ہے کہ پروردگار تو نے ایک سال تک ہمیں زندہ رکھ دیا کہ ہم آج اس تگاہ تک پہنچ جائیں. کتنے ایسے تھے جو اس فرش عزا پر تھے اب نہیں ہیں, کیا معلوم کس کے لیے کون سی چیز کب آخری بن جائے. یہ شکریہ کا موقع نہیں ہے, مالک تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں زندہ رکھا. پہلی چیز شکرن للہ, مجلس پڑھ کر کے اترو کہو شکرن للہ, نوحہ ختم ہو کہو شکرن للہ, مرثیہ ختم ہو. شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دل میں انسان اس بات تو کہہ لے شکرن للہ. دوسری چیز یہ کہ اس نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھو. یا جزاداری جو ہم تک پہنچ رہی ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ من جانب اللہ ہے. یہ آزاداری جو دنیا میں باقی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں باقی ہے, قضیہ برعکس ہے, ہم اس کی وجہ سے باقی ہیں. یہ من جانب اللہ ہے. ایک دو. اور تیسری چیز کہ اس نعمت کا استفادہ ویسے ہی کرو جیسے خدا چاہتا ہے. اور اس پر اور بھی کچھ کہنا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں, بس بات کو تمام کر رہا ہوں. میرے عزیزو, جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے دینے والے کی نظریں اتنی سخت ہوتی ہیں. بہت بند لفظوں میں, بہت مختصر لفظوں میں کہہ رہا ہوں, جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نعمت دینے والے کی نظریں اتنی سخت ہوتی ہیں. اگر خدا نہ کردہ ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کوئی خیانت ہم سے نعمت میں ہوئی, پروردگار چھوڑے گا نہیں, کیونکہ یہ وہ عزاداری ہے جس کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے. ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہوا کیا, ہم کو تو بالکل سب چیز آمادہ مل گئی, لیکن آپ تاریخ کے دامن میں دیکھیں کیا کیا ہوا ہے, کتنا کچھ ہوا ہے. حسین ابن علی نے کس طریقے سے وطن چھوڑا, میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا, کس طریقے سے ماں کی لحد سے جدا ہوئے, کس طریقے سے بھائی کو خدا حافظ کہا نہیں معلوم, کس طریقے سے نانا کے مزار سے حسین جدا ہوئے نہیں پتا. بھیا آپ جا رہے ہیں کہاں؟ زینب, اب وہ وقت آ گیا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا. بھیا میں بھی چلوں گی, تمہارے شوہر عبداللہ ہیں, کل عرض کروں گا انشاءاللہ. ایک ایک سامان سفر حسین, ہر انسان جس کا نام جانے والوں میں کتنا خوش ہے کہ ہم مولا کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم آقا کے ساتھ جا رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں, آج بھی جسے جسے عزاداری کا موقع مل جاتا ہے عجب سی خوشی ہوتی ہے. میرے مالک تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے زندہ رکھا کہ ہم ایک مرتبہ اور یا حسین کہہ سکیں, ایک مرتبہ اور ہم یا حسین کہہ سکیں. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس ڈھنگ سے کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن وہ بھی تھوڑا تھوڑا رکھتے ہیں مجلس حسین, وہ بھی کچھ نہ کچھ جمع کرتے ہیں مجلس حسین کے لیے. ایک مجلس سال میں کرتا ہے کوئی شخص, کوئی غریب, لیکن کتنا دل وہ ہوتا ہے کہ میں مولا کی مجلس کر رہا ہوں. اس کو ہلکا اور آسان نہیں سمجھنا چاہیے, بہت بڑا مسئلہ ہے کہ حسین ابن علی کسی کو توفیق دے دیں کہ وہ ان کا فرش بچھا لے, آسان بات نہیں ہے. میں انشاءاللہ اگر ہوگا تو عشرے کے درمیان عرض کروں گا, بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ انسان کو ذرا سی کوئی توفیق مل جائے حسین ابن علی کے لیے کچھ کرنے کی. اور آپ سب سے عرض کر رہا ہوں, جس کو جو موقع مل جائے, اگر روڈ سے گزر رہے ہیں دیکھا کسی عزادار نے کوئی گلاس پھینکا ہوا ہے, اٹھا کے ڈال دیجئے, یہ حسین کا عزادار. اس کو کسر شان نہ سمجھیں, یہ تو دوسروں کا کام ہے, ہم سے کیا مطلب. جی نہیں, حسین ابن علی نے شاید آپ کو منتخب کیا ہو اس کے لیے. بہت بڑی چیزیں ہیں, اس کو سوچنا چاہیے صرف ہمیں بیٹھ کر کے. ایک شخص تھا, بس جلدی سے بات کو تمام کر رہا ہوں, ایک شخص تھا کہ جو ہر سال 10 دن عزائے حسین کا اہتمام کرتا تھا بہت شان سے. اپنی حیثیت کے مطابق خوب اچھے انداز سے, نعوذ باللہ, دکھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, شو آف کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک دل ہے جو حسین ابن علی کے لیے مچلتا ہے. کچھ کریں, کیسے کریں یہ ایک الگ موضوع ہے, ابھی اور انشاءاللہ کچھ کریں. اپنے گھر میں عزاداری کرتا تھا 10 دن باقاعدہ, 1 سال اس کے حالات بہت خراب ہوئے. علماء نے لکھا ہے اس کو, حالات بہت خراب ہوئے, یہاں تک کہ اب کچھ نہیں رہ گیا, گھروں کی چیزیں بیچ بیچ کر کے کھانا پانی ہو رہا ہے گھر کا. 3 لوگ ہیں گھر میں, میاں بیوی ایک بیٹا. دیکھا تو شوہر گھٹنوں میں سر ڈالے ہوئے بیٹھا ہے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کیا ہوا؟ کہا آخر بتاؤ. کہا پتہ نہیں تھا محرم کا چاند نکلنے والا ہے. کہا تو؟ کہا ہر سال ہم اس طریقے سے فرش اعضاء حسین بچھاتے تھے, اس طریقے سے مجالس اعضاء کرتے تھے, اس سال کیا کریں گے؟ کہا لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو نہیں کریں گے. کہا لیکن دل کیسے مانے؟ اتنا مجبور ہو گیا میں کہ کچھ نہیں کر سکتا امام حسین کے لیے, اب تو قرض بھی لینے کے لیے ہمت نہیں پڑتی کسی کے پاس, اتنا زیادہ مقروض ہوں, کیا کروں؟ اسی میں سوچ رہا ہے, رونا پیٹنا عجب سی کیفیت ہے, نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے. جب بیوی نے بہت زیادہ اپنے شوہر کو مغموم دیکھا, خدا رحمت کرے ایسی بیویوں پر, حسین ابن علی کے سلسلے میں ایسی بیویاں بہت ہیں تاریخ میں. جب بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر بہت زیادہ غمزدہ ہے, کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے اسے بیچ لو. کہا کون سی چیز ہے؟ کوئی چیز تم نے اسے چھپا کے رکھی ہوئی؟ کہا نہیں تم کو پتا ہے. کہا کیا؟ کہا یہ بیٹا. اگر نہ لکھا ہوتا عزیزوں تو نہ پڑھتا. کہا یہ بیٹا, میں نے 18 سال بڑی محنت سے پالا ہے اسے, لیکن مولا کے لیے جا بیچاؤ, اسے غلام بنا کر کے جا کے بیچاؤ. پرانا لباس, ساری چیزیں اس کو اس غلام کے طریقے سے بنائیں. کیسے کیسے بیچاؤ, ہمت نہیں پڑتی کسی کو اس طرح سے جا کر کے بیچاؤ, کیسے, کیا کہوں بچے سے, کیا کہوں؟ کہا تم نہ کہو ہم کہیں گے. اللہ, کیسی ماں ہے. کہا تم نہ کہو ہم کہیں گے. ماں اپنے بیٹے کے پاس آئی, بیٹا گھر میں نہیں تھا, باہر سے جب آیا تو دونوں ماں باپ بیٹے کو دیکھ رہے ہیں, باپ سر جھکائے بیٹھا ہے, ماں قریب گئی, بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کے کھڑی ہو گئی. میرے لال کچھ کہنا چاہتی ہوں. کہا کہو اما کیا ہے؟ ماں نے پورا واقعہ نقل کیا. کیسے اسی بات ہے, بیٹے نے کہا ماں, بڑی آسانی سے بڑی فراغ دلی سے کہا, ماں بالکل نہ گھبرائیے آپ, ہم کو بیچ دیجئے مولا حسین کے لیے, ہم بکنے پہ آمادہ ہیں. مشکل سے 2 منٹ, ہم مولا حسین ابن علی کے لیے بکنے پر آمادہ ہیں, آپ ہمیں بیچ دیں. لیکن باپ بیچے کہاں, سب تو پہچانتے ہیں کس کا بیٹا ہے, کہاں لے کے جائے. کہا کسی ایسے شہر میں جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ پہچانتا ہو. بچے کے لباس کو ادھر ادھر سے چاک کیا, منہ پر لکھا ہوا ہے کچھ چیزیں اس طرح کی لگائیں کہ لباس کا رنگ کا بدل جائے, اور باپ کو دیا, لے کر کے گیا. سوچو میرے عزیزوں اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کا 18 برس کا بچہ بکنے کے لیے جا رہا ہے. لیکن یہ تو ماں مطمئن ہے نا کہ زندہ رہے گا. باپ لے کر کسی دوسرے شہر میں گیا, کسی دوسری جگہ گیا کہ جہاں پر کوئی اسے نہ جانتا ہو. اور وہاں جو اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب غلام بیچے جاتے تھے, بازار میں لے کر گیا, سارے لوگ اپنے اپنے غلاموں کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن یہ کیا کہے, اس کا تو بیٹا ہے, کہے گا کچھ تو رو دے گا. دل بھرا ہوا ہے, غم و اندوہ کا پہاڑ ہے جو دل پر, کہ باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو بیچنے آیا. کہ معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ, یہ عزاداری ہے, اتنی آسانی سے جو مل رہی ہے. کچھ نہیں کہہ پا رہا, بازار میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے, کیا کہیں کس سے کہیں. کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک شخص آیا نہایت خوبصورت و حسین, اس نے نظر ڈالی, کہا اس کو بیچو گے غلام کو؟ کہاں, بیچنے ہی لایا ہوں. کہا کتنے کے بیچو گے؟ کہا اس نے قیمت بتائی, اس نے تھیلی نکالی اور لے کر کے دے دی, کہا یہ لو. اس نے بیٹے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا, اس سے پہلے گلے سے لگایا, لال کو دونوں بہت روئے. باپ بیٹے دونوں بہت روئے. دے دیا اس کے ہاتھ میں, وہ لے کر کے چلا. کچھ دیر کے بعد بیٹا مڑ کر کے دیکھتا ہے, وہ برداشت نہیں کر پا رہا, بار بار رو رہا ہے. جب کچھ دور چلے گئے تو اس آنے والے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیوں رو رہے ہو, کیا پریشانی ہے؟ کہا میں اپنے ارباب, اپنے مولا کو چاہتا بہت ہوں. بڑا مہربان ہے ہمارا مولا, بڑا مہربان ہے ہمارا مولا, بڑی محبت ہے اس کے یہاں. رہتے رہتے محبت ہو گئی, برداشت نہیں ہو رہی. کہا جھوٹ نہ بولو. نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں, بڑا مہربان ہے, بہت چاہتا ہوں اسے. کہا جھوٹ نہ بولو, وہ تمہارا مولا نہیں ہے, تمہارا باپ ہے. وہ تمہارا ارباب تمہارا کوئی اور نہیں ہے, تمہارا باپ ہے وہ. اس نے مجھ سے غلط کہا ہے کہ خرچ سفر تمام ہو گیا لہذا بیچ رہا ہوں, وہ میری عزاداری کے لیے بیچ رہا ہے. بیٹا پیروں پہ گر پڑا, آپ کون ہیں؟ تو کہ جملہ سنیں گے آپ, تین لفظیں لکھی ہیں. جب پہلا پوچھا بیٹے نے کہ آپ کون ہیں, تو آواز دی ان الغریب. ان الغریب, ان العطشان, ان المظلوم. میں غریب ہوں, میں پیاسا ہوں, میں مظلوم ہوں, میں حسین ابن علی ہوں. بیٹا پیروں سے لپٹ گیا. باپ نے پوچھا مولا نے کیا جانا چاہتے ہو اپنے گھر پہ؟ کیسے کہہ دے کہ نہیں جانا چاہتے؟ مولا نے کہا آنکھوں کا بند کرو, جاؤ, جا کر کے یہ تھیلی ایک دی, یہ بھی اپنے باپ کو دے دینا, میری عزاداری پہ خرچ کرے, اس کے حالات بھی درست ہو جائیں گے, اس کی چیزیں بھی واپس ہو جائیں گی. لے کر کے گھر آیا, گھر پہنچ گیا, اماں سے پورا واقعہ بتایا. اماں عزاداری قبول ہو گئی. مولا نے چشم زدن میں اسے گھر واپس کر دیا. گھر پہنچ گیا, باپ ابھی نہیں آیا ہے. کچھ دیر کے بعد جب باپ ظاہری راستوں سے ہوتا ہوا آیا, جب دک الباب کیا تو دروازہ کچھ بیٹے نے کھولا. کہا یہ کیا ہوا, تو بھاگ کر کے چلا آیا وہاں سے؟ میں تجھے بیچ چکا تھا, سارا واقعہ بتایا. نہیں میں بھاگا نہیں ہوں, وہ خریدنے والا کوئی اور نہیں تھا, آقا حسین تھے. میں جملہ کہوں گا, مولا آپ سے برداشت نہ ہوا ایک جوان اپنے باپ سے جدا ہو, اپنی ماں سے جدا ہو. مجھے نہیں معلوم حسین ابن علی کی کیفیت اس وقت کیا تھی جب اپنے جوان کو گوڑے بٹھایا. میرے لال خداف,
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك, لا معبود سواك يا غياث المستغيثين, یا راحم المساکین, یا ملجأ العاصین, یا ارحم الراحمین. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ اس آنے والے سال کو ان کے ظہور کا سال قرار فرما. پروردگارہ ہم سب کو عزاداران امام حسین میں شمار فرما. پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما. شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما. دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. پروردگارہ مرحومین کی مغفرت فرما. وہ مرحومین جو اس امام بارگاہ کے خادمین تھے, خصوصاً صابر بھائی, شاہ جی اور دوسرے لوگ جنہوں نے جس طریقے سے اس امام بارگاہ کی خدمت کی, سب کی مغفرت فرما. پروردگار مقروضین کا قرض ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے خصوصاً عزادار، سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان محمد اور آل محمد، دشمنان عزا اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو جس لباس میں بھی ہیں رسوائی و ذلت کے ساتھ نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرات، شب جمعہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے، بالخصوص اس بارگاہ کے جتنے بھی خادمین ہیں، سب کو نظر میں رکھ کر کے بالاخص مدافعان حرم زینبی کے شہداء کے لیے ایصال فرما دے۔